بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم الضالين. سب ملك الحكمة والصلاة عليه. اللهم صل على محمد. سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات پہ ایک مرتبہ پھر بھی صلاۃ پڑھیں. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الصمد الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
والصلاة والسلام والتحيات والإكرام على الرسول المصدد والنبي الأمجد والمصطفى الأحمد حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
سيما بقية الله الأعظم حجة ابن الحسن أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا، ظهور إمام زمانه کے لیے صلوات.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ولعنة الله على أعدائهم وظالميهم وغاصبي حقوقهم لعنة الدائمة من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقال الله الحكيم في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. صلاة الله
على محمد.
بارگاہ پروردگار میں دعا ہے، خلاق کائنات ہماری اس مجلس کو بہترین عبادت کے طور پر شمار فرمائے اور اپنی خصوصی برکات ان مجالس سے اربعین پہ نازل فرمائے. اور بارگاہ خدا میں دعا ہے پروردگار عالم امام زمانہ کی خصوصی عنایات ہمارے اس جلسے میں شامل حال فرمائے. ایام اربعین کی ان مجالس میں جس موضوع سے متعلق گزشتہ تین دنوں سے آپ حضرات خدمت میں گزارشات پیش کر رہا تھا وہ تحریک کربلا بعد از عاشورہ ہے. ابتدائی مجالس میں تحریک کے مقاصد, تحریک کے عناصر سے متعلق گفتگو ہوئی ہے اور قرآن کریم کی اس آیہ مبارکہ کے ضمن میں کہ جو سورہ مبارکہ مائدہ کی 54 نمبر آیت ہے, کچھ عرائض آپ خدمت میں عرض کی ہیں کہ پروردگار یہ ارشاد فرما رہا ہے, یا ایہا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ, اے ایمان والو اگر تم میں سے کوئی بھی اپنے دین سے پلٹ جائے, اگر ارتداد اختیار کر لے, فسوف یأتی اللہ بقوم, عن قریب ذات پروردگار ایک قوم کو پیدا کر دے گا, یحبہم ویحبونہ, ان کی ایک صفت یہ ہوگی کہ وہ پروردگار سے محبت کرتے ہیں اور پروردگار ان سے محبت کرتا ہے. کل بھی یہ عرض کیا تھا کہ صفت اہل بیت اطہار میں سے اور ان کے ماننے والوں کی صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں اور پروردگار ان سے محبت کرتا ہے. یہاں دو طرفہ محبت ہے, یعنی ایک طرف سے محبت بیچی جاتی ہے, دوسری طرف سے محبت خریدی جاتی ہے. اس محبت سے متعلق قرآن کریم یہ ارشاد فرماتا ہے, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِ نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ, لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو صرف محبت کو نہیں بیچتے ہیں بلکہ اپنے نفس کو بیچ دیتے ہیں, اور بیچتے ہیں تو اس کے بدلے میں خریدتے کیا ہیں, مرضی خدا کو خرید لیتے ہیں. اہل بیت اطہار رضا خدا کو خریدتے ہیں اور اسی رضا خدا کو خریدنے کے لیے انہوں نے ہمیں مراحل بیان کیے ہیں کہ اسی دعا مبارکہ کمیل میں کہ شب دعا ہے, شب جمعہ بہترین رات ہے کہ جس رات میں پروردگار سے ہم کلام ہوا جاتا ہے, اور اس دعا میں جب ہم بارگاہ خدا میں یہ کہتے ہیں, وَاجْعَلْ لِسَانِي بِذِكْرِكَ لَهْجًا وَقَلْبِي بِحُبِّكَ مُتَيَّمًا, اے پروردگار میری زبان کو اپنے ذکر میں جاری کرتے ہیں, وَقَلْبِي بِحُبِّكَ مُتَيَّمًا, اور میرے دل کو کچھ ایسا بنا دے کہ اس دل میں فقط تیری محبت ہو, یہ دل تیری محبت سے بھر جائے. یعنی جب مؤمن پروردگار سے محبت کرتا ہے, ایک عارف باللہ پروردگار سے محبت کرتا ہے, تو اس کی محبت سے متعلق پروردگار نے ارشاد فرمایا ہے, والذین آمنوا اشد حبا للہ, جو اللہ سے محبت کرتے ہیں ان کی محبت پروردگار سے شدید محبت ہے, ایکسٹریم محبت رکھتے ہیں. یہ بعض اوقات آپ یہ کلمات سنتے ہیں نا, ایکسٹریمزم, جی تو یہ ایکسٹریمزم جو ہے یہ قرآنی اصطلاح میں مومنین کے لیے استعمال ہوا ہے, دوسرے لوگوں نے اسے کچھ ایسے لوگوں کے لیے استعمال کرنا شروع کیا ہے جو منحرف ہیں, افراد و تفرید کرنے والوں کے لیے. لیکن ایکسٹریم محبت یعنی ذات پروردگار سے ایسی محبت, اہل بیت سے ایسی محبت کہ جس میں کوئی اور محبت کا شائبہ نہ پایا جاتا ہو, ایسا دل کہ جو ہر دوسری محبت سے خالی ہو, یہ حقیقت میں اشد حبا للہ ہے, اس نے دل کو خالص بنا لیا ہے. یہ ظرف ایسا ظرف ہے کہ جس میں فقط خدا سموتا ہے, جس میں اور کوئی شے آ نہیں سکتی ہے. اور حدیث شریف میں ملتا ہے عزیزان گرامی کہ یہ قلب انسانی لا یجتمعان حبان لا یجتمعان, یہ وہ جگہ ہے کہ جس میں دو محبتیں کبھی جمع نہیں ہوتی ہیں, ایک حب اللہ ایک حب الدنیا, یہ دونوں جمع نہیں ہوتی ہیں. یا محبت خدا پائی جاتی ہے یا محبت دنیا پائی جاتی ہے. ایک کے متعلق کہا ہے اشد حبا للہ, ایمان والے شدید محبت رکھتے ہیں پروردگار سے, اور دوسروں کے متعلق ہی کہا ہے یحبون المال حبا جما. اس طرف بھی ایکسٹریم ہے, جو مال سے محبت کرتا ہے وہ بھی جب مال سے محبت کرتا ہے تو شدید محبت کرتا ہے, یعنی دونوں یہ مکسچر نہیں ہو سکتی ہے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ ہمیں دین بھی رکھنا ہے دنیا بھی, یہ اکثر اوقات ہم یہ کلمات استعمال کرتے ہیں, اصلاح کرنی چاہیے ان اصطلاحات کی. ہمیں تو دین بھی رکھنا ہے دنیا بھی رکھتی ہیں. جو دین رکھتا ہے اور دنیا رکھتا ہے وہ نہ دین کا ہے نہ دنیا کا, لا ہاؤلاء ولا الا ہاؤلاء, یہ درمیان میں ہے, یہ برزخ میں کھڑا ہے, اس کی نہ دین ہے نہ دنیا ہے. جو دین رکھتا ہے وہ فقط دیندار ہے, اور جو دنیا رکھتا ہے وہ فقط دنیا دار ہے. درمیانہ, درمیانی کوئی چیز نہیں ہے, اس کے درمیان کوئی چیز نہیں ہے. یا حب اللہ ہے یا حب الدنیا, یا مال کی محبت ہے یا ذات پروردگار کی محبت ہے. وہ شخص جو پروردگار سے محبت کرتا ہے وہ اپنے دل کو ہر محبت سے خالص کر کے خالصتاً محبت کرتا ہے, خالصتاً للہ, لہذا یحبہم ویحبونہ, یہ محبت کرتے ہیں پروردگار سے, اور جب انہوں نے دل کو خالص بنا لیا ہے پروردگار سے تو ذات پروردگار نے اپنی مرضی کو بیچ دیا ان کے لیے. اور یہ آیا بھی ایک ایسی رات کے لیے نازل ہوئی, ایک رات کے بدلے میں یہ آیت نازل ہوئی, جن کی ایک رات کی یہ قیمت ہو کہ وہ نفس کو ذات پروردگار کے سامنے کچھ اس طرح رکھ دیں کہ ذات پروردگار اپنی مرضیوں کو نازل کرتی ہوئی نظر آتی ہے. اور جنہوں نے کبھی ایک وار کیا ہو, کبھی تلوار کی ایک وار کریں تو حدیث پیغمبر یہ نازل ہو جائے, ضربۃ علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین, کہ علی ابن ابی طالب کی صرف ایک ضربت کائنات کی تمام ضربتوں پہ حاوی ہے, کائنات کی تمام عبادتوں پہ حاوی ہے. یعنی عبادتوں کو ایک طرف رکھ دو اور ضربت علی کو ایک طرف رکھ دو. یہاں ایک رات تھی تو مرضات الہی ملی, وہاں پر ایک ضربت ہے تو تمام کائنات کی عبادتیں اس کے سامنے رکھ دو اور اس کے ساتھ تول دو تو تمہیں نظر آئے گا کہ ضربت علی تمام عبادتوں پہ حاوی ہے. صلوات پڑھنے آپ حضرات, کل یہ عرض کیا تھا کہ ایک ذریعہ تحریک اسلامی کا کربلا کے بعد, یعنی تحریک کربلا کو اگر ہم تحریک اسلامی کے ساتھ خالصتاً وہ تحریک کہ جس کو تحریک اسلامی کہا جا سکتا ہے وہ کربلا کی تحریک, ایک وہ تحریک کہ جس نے تمام تحریک اسلامی کے خد و خال کو واضح کر دیا. یعنی اس سے پہلے اسلام نازل ہوا, اس کے مختلف ادوار گزرے, لیکن اسلام ابھی تک تحریک کی شکل اختیار نہیں کیا تھا. کربلا میں آ کر اسلام نے ایک تحریک کی شکل اختیار کی ہے, اب یہ ایک تحریک بن گیا ہے, اور ہر وہ شخص کہ جو دنیا میں کسی بھی تحریک کو پہچاننا چاہتا ہے تو اسے کربلا کے ترازو پہ پہچاننا پڑے گا. یعنی تحریک کو کربلا کے ساتھ رکھو, دیکھو اگر اس میں شوق شہادت پائی جاتی ہے تو اسلامی تحریک ہے, اگر جذبہ شہادت پایا جاتا ہے اسلامی تحریک ہے, اگر قیادت کے سامنے تسلیم پائی جاتی ہے تو اسلامی تحریک ہے, اگر اس میں گریہ و زاری پائی جاتی ہے تو اسلامی تحریک ہے, اگر اس میں شہادت کی شوق میں اور شہداء کے اشتیاق میں ایک انسان اپنے سینے پہ ہاتھ مارتا ہے عزاداری کرتا ہے تو اسلامی تحریک ہے, اگر اس کو شہید کی یاد میں آنکھوں میں آنسو آتے ہیں تو یہ اسلامی تحریک ہے. پر اسلامی تحریک کو پہچاننے کے لیے کربلا کی تحریک کو پہچاننے کی ضرورت ہے. لہذا عزیزان گرامی, ایک عنصر جو اس کربلا کی تحریک میں استعمال ہوا وہ عزاداری تھا, اور کر یہ عرض کیا ہے کہ عزاداری حقیقت میں سنت سیدہ زینب پہ عمل کرنا ہے. اور عزاداری سنت سید سجاد پہ عمل کرنے کا نام ہے. صلوات پڑھنا چاہتے ہیں پڑھیں. لہذا ہر وہ شخص کہ جو عزاداری کرتا ہے اس کا یہ عمل متبرک عمل ہے. ہر وہ شخص کے جو آنسو بہاتا ہے اس نے حقیقت میں سنت کو زندہ کیا ہے. یہ آنسو اس حسین کی محبت میں ہیں, سید الشہداء کی محبت میں ہیں. ہر آنسو کی اپنی قیمت ہے. ان آنسوؤں کو ملائکہ اٹھاتے ہیں, فرشتے اٹھا کر لے جاتے ہیں, انہیں جمع کرتے ہیں, انہیں ذخیرہ کرتے ہیں. یہ عاقبت کا ذخیرہ ہے. بروز محشر یہی آنسو شفاعت کا سبب ہیں. ہمارے بزرگ عظیم الشان مرجع آیت اللہ العظمیٰ مرعشی اپنی رحلت سے پہلے وصیت فرماتے ہیں, کہ جب میں اس دنیا سے اٹھ جاؤں تو میں نے زندگی میں ایک رومال کو استعمال کیا ہے, مظلوم کے غم میں جو میں آنسو بہاتا تھا ان آنسوؤں کو ذخیرہ کرنے کے لیے میں نے ایک رومال استعمال کیا ہے. دیکھا, یہ عارف ہیں ان آنسوؤں کے, یہ ان آنسوؤں کی قدر و قیمت کو سمجھتے ہیں. یہ جو لوگ بعض اوقات دیوانے ہو جاتے ہیں, مجنون ہو جاتے ہیں, اور یہ تصور کرتے ہیں کہ وہ جیسی عزاداری کرتے ہیں, مجتہدوں کو کبھی بعض اوقات خارج اسلام کہنا, بعض اوقات مراجع سے متعلق گفتگو کرنا, انہیں پتہ نہیں ہے, خبر نہیں ہے کہ حقیقت میں عزاداری تو مراجع کرتے ہیں, حقیقت میں تو عزاداری مجتہد کرتا ہے. ارے میری معرفت کہاں اور مجتہد کی معرفت کہاں, میری حیثیت کیا اور وہ کہ جو اللہ کو ذات پروردگار کو قریب سے دیکھ رہا ہے, ان دونوں کی معرفت میں بہت زیادہ فرق ہے. لہذا کہتے ہیں میرے اس رومال کو میرے ساتھ میرے کفن میں دفن کر دو. کیوں؟ اس لیے کہ میری عاقبت کے لیے یہی ایک رومال کافی ہے. پھر فرماتے ہیں میں نے یہ وصیت نامہ خود پڑھا ہے, اس لیے کہ جب میں قم میں تھا اس زمانے میں آیت اللہ العظمیٰ مرعشی کی وفات ہوئی. پھر فرماتے ہیں وہ لباس کہ جو میں عزاداری میں پہنا کرتا تھا, دیکھیں قدر عزاداری کو جانتے ہیں, وہ لباس جو میں عزاداری میں پہنا کرتا تھا اس لباس کو بھی میرے ساتھ میرے کفن میں دفن کر دیا جائے, اس لیے کہ میں بروز قیامت بارگاہ خدا میں جب حضرت سیدہ قضیہ کربلا کو لے کر بروز قیامت آئیں گی, پروردگار کے حضور آ کر دعویٰ دائر کرے گی. حدیث میں یہ کلمات ملتے ہیں, بہار الانوار میں اس حدیث کو نقل کیا گیا ہے کہ ایک وہ موقع آئے گا عزیزان گرامی کہ جب دخت گرامی پیامبر اسلام جنت کے دروازے پہ آ کر کھڑی ہوگی, قبل اس کے کہ جنت کے دروازے کی طرف وارد ہو ایک مرتبہ تشت میں سر مظلوم کربلا کو لایا جائے گا, کہ بی بی ایک مرتبہ اس کٹے ہوئے سر کو دیکھ کر آہ و بکا کرے گی, زہرا کی چیخ نکلے گی, یہ کہے گی پروردگار میں تجھے اپنے بیٹے کی مظلومیت کا واسطہ دیتی ہوں, آج تو اس کا فیصلہ فرما. یہ عزاداری کی عظمت ہے, یہ کمال ہے عزاداری کا. لیکن کل بھی عرض کیا ہے عزاداروں, ہماری عزاداری اہل بیت سے زیادہ نہیں ہو سکتی ہے, ہم اہل بیت سے زیادہ بڑے عزادار نہیں بن سکتے ہیں, ہم ان سے ایک قدم آگے بڑھ کر نہیں چل سکتے ہیں. جہاں پر انہوں نے قدم اٹھایا وہاں پر قدم اٹھانے کی ضرورت ہے, اور جہاں پر قدم روک دیا وہاں قدم روکنے کی ضرورت ہے. اس لیے کہ عزاداری عظمت اسلام کے لیے ہے, شرافت انسانی کے لیے ہے. ہم عزاداری کو عبادت سمجھتے ہیں, ہم عزاداری کو وہ عمل سمجھتے ہیں کہ جس عمل کے ذریعے رضا خدا حاصل ہوتی ہے. ہم اپنے نفس کی رضا کے لیے, اپنی خواہشات کی پورا کرنے کے لیے ہم عزاداری نہیں کرتے ہیں. عزاداری اگر کرتے ہیں تو صرف ایک مقصد لے کر عزاداری کرتے ہیں کہ اس سے رضا حضرت سیدہ حاصل ہو جائے, اس سے رضا خدا حاصل ہو جائے. لہذا اس عمل کے لیے ان حدود کا معین کرنا ضروری ہے کہ جن حدود کو اہل بیت اطہار نے معین کیا ہے. لہذا اس نقطے کو واضح عرض کیا ہے کہ سید الشہداء تیسرے امام ہیں,
اور تیسرے امام کے بعد ہمارے پاس نو آئمہ آئے ہیں کہ جنہوں نے اس آزاداری کو ایک تحریک کی شکل میں ہمیشہ زندہ رکھا ہے، وصیت کی ہے وہ آزاداری کے لیے. مثلا امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام اپنی رحلت سے پہلے ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے بیٹے میرے بعد میری آزاداری کرنا، منا میں جا کے، کسی عام مقام پہ بھی حضرت نے ارشاد نہیں فرمایا، منا میں جا کے 10 سال تک کے لیے حضرت نے رقم چھوڑی، درہم و دینار چھوڑے. کہا میرے بیٹے جب منا میں پہنچو تو وہاں پر جا کر میرے ذکر کو زندہ کرنا اور میرے ذکر مصیبت کو بیان کرنا اور گریہ کرنا، کسی ایسے کو بٹھانا کہ جو میری مصیبت کو بیان کرے. اہل بیت خود ذاکرین کو بلایا کرتے تھے، ان کو بلا کر ان سے پڑھایا کرتے تھے. اس آزاداری کو زندہ کرنے میں، اس تحریک کو زندہ کرنے میں حقیقت میں خود اہل بیت کا کردار ہے، لیکن اس کو باعظمت طریقے سے زندہ رکھا ہے، اسلامی قدروں کے مطابق زندہ رکھا ہے، پرچم اسلام کو بلند کرنے کے لیے زندہ رکھا ہے. یعنی آزاداری ایک تحریک کی شکل رکھتی ہے. لہذا امام خمینی فرماتے ہیں کہ میں ان ہاتھوں کو بھی بوسہ دینا چاہتا ہوں کہ جو ہاتھ مظلوم کربلا کے غم میں اٹھتے ہیں، میں ان آنسوؤں کی قدر کرتا ہوں. پھر فرماتے ہیں کہ آج اگر اسلام زندہ ہے تو یہ کربلا و عاشورہ کے طفیل زندہ ہے. زندگی اسلام کو اس سے ملتی ہے، حیات اس سے ملتی ہے. لیکن اگر یہ آزاداری سبب زندگی بن جائے، سبب حیات بن جائے، ہماری مردگی کا سبب نہ بنے، وہی عناصر. اب دیکھیں نا، اگر جن عناصر کے ساتھ کوئی شے ترکیب پا کر ایک نتیجہ لیتی ہے، اگر ان عناصر کو اس سے نکال دیا جائے تو یقیناً وہ نتیجہ حاصل نہیں ہو سکتا ہے. سائنٹیفکلی بھی آپ جتنے بھی عناصر کے متعلق، عناصر ترکیبیہ کے متعلق یہ کہا گیا ہے، ان عناصر ترکیبیہ کو ملائیں تو ایک نتیجہ لیا جا سکتا ہے. اسی طرح آزاداری کے بھی عناصر ترکیبیہ ہیں، ان عناصر ترکیبیہ کو جب تک باقی رکھا جائے تو یہ زندگی کا سبب ہے. یہ اسلام کو نئی حیات دیتی ہے، ایک جدید حیات دیتی ہے. لیکن اگر محض گریہ زاری کا سبب بن جائے، یعنی یہ تصور کیا جائے کہ اگر ہم گریہ کر لیں گے تو اس کے ذریعے وہ سارے مقاصد حاصل ہو جائیں گے، نہیں، ایسا نہیں ہونے والا ہے. گریہ با مقصد گریہ ہے، ماتم با مقصد ماتم ہے، آزاداری با مقصد آزاداری ہے. یعنی ہر وہ آزاداری کہ جس کے ذریعے اسلام کو ترویج ملتی ہو، دنیا والے اسلام کے گروی ہوتے ہوں. آج آپ مثلا اپنے مراکز کی طرف توجہ کریں، دوسرے مراکز کی طرف توجہ کریں، کتنے لوگ کنورٹس ہمارے مراکز میں آ کے شرکت کرتے ہیں، ذرا تخمینہ لگائیے. اپنے مراکز جتنے بھی ہیں ان میں ذرا توجہ کر کے دیکھیں، کیا ہم اسلام کے دعوے میں دوسروں سے آگے ہیں یا دوسرے ہم سے آگے ہیں؟ کیا صورتحال ہے؟ ریشو کتنا ہے؟ کیا پرسنٹیج ہے؟ ہم نے کتنے لوگوں کو اسلام کی طرف راغب کر لیا ہے؟ ہم غیر مسلم ممالک میں زندگی بسر کر رہے ہیں، کیا ہمارے عمل کی وجہ سے؟ آپ ذرا دوسری طرف بھی توجہ کریں کہ جلسات ہمارے زیادہ ہیں یا ان کے زیادہ ہیں؟ ہمارے زیادہ ہیں نا. سال میں ہمارے پاس 14 معصومین کی ولادتیں اور شہادتیں ہیں، پھر اس کے بعد ہمارے پاس یہ 40 دن مسلسل آزاداری ہے، پھر اس کے بعد ہمارے پاس ماہ مبارک رمضان ہے. ان تمام ولادتوں شہادتوں کو، ان تمام ایام معصومین علیہ السلام کو، ان تمام آزاداریوں کو، ان تمام رمضان کی مناسبتوں کو ملائیں اور پھر اس کے بعد ایک نتیجہ لیں کہ کیا ہم اسلام کو زیادہ پروپیگیٹ کر رہے ہیں یا دوسرے. ابھی کل ایک خاتون یہاں موجود تھی جس نے بتایا کہ ان کی ایک مسجد نے انہیں گزشتہ کچھ دنوں میں 60 کے قریب لوگوں کو اسلام کے قریب، اسلام کا تعارف کروایا ہے، ان کو مسجد ملا کر اسلام قبول کروایا ہے. ہم کیا کر رہے ہیں؟ کیا واقعاً ہم نے کبھی سوچا ہے اپنے متعلق کہ ہم وہ تحول پیدا کر رہے ہیں، یا یہ کہ ہم خود بھی آہستہ آہستہ اس اسلام سے جدا ہونے کا سوچ رہے ہیں؟ خود ہمارے اندر سے اسلام منقرض ہو رہا ہے. یہی وہ عزاداری ہے. کیا اسی عزاداری کے طفیل ہم آج چاند حصوں میں تقسیم ہو رہے ہیں؟ یعنی ایک جگہ اگر پہلے ایک امام بارگاہ تھا پھر دو بن جاتے ہیں، پھر دو سے تین بن جاتے ہیں، تین سے چار بن جاتے ہیں، چار سے پھر پانچ ہو جاتے ہیں. آئے دن ہم کتنے ٹکڑوں میں تقسیم ہو رہے ہیں؟ یعنی معلوم ہوتا ہے کہ کہیں پہ کوئی نقص پایا جاتا ہے، کوئی مشکل ضرور ہے کہ ہم اس تشدد کا شکار ہو رہے ہیں، افتراق کا شکار ہو رہے ہیں. دن بدن ہمیں جدا کیا جا رہا ہے، ایک سے ایک بڑھ کر. ایک دفعہ ایک ادارہ بنتا ہے، پھر ماتمی تنظیم بنتی ہے، پھر ماتمی تنظیم ایک اور جا کے ایک گروپ کو تشکیل دیتی ہے، پھر اس میں سے انشاب ہوتا ہے، پھر اس سے ایک اور گروپ نکلتا ہے. یہ گروہوں میں تقسیم ہونا حقیقت میں شیوا حسینیت نہیں ہے. آئیے تحریک حسینیت کی طرف نگاہ کرتے ہیں. صلوات پڑھنے آپ حضرات. کہ قرآن نے ایک اور صفت کو بیان کیا ہے کہ ادلتن علی المؤمنین اعزتن علی الکافرین. یہ خود اپنے اندر نرمی رکھتے ہیں، محبت رکھتے ہیں، ان میں الفت پائی جاتی ہے. یہ گروہ، یہ کاروان حسینی جو کربلا سے نکلتا ہے، ان میں کیسی وحدت پائی جاتی ہے، کیسی یکسوئی پائی جاتی ہے. کبھی کسی نے سنا کہ اس کاروان میں سے کچھ لوگ جدا ہو گئے، انہوں نے اپنے رستے کو جدا کر لیا، کہیں پر کسی نے اپنی قیادت کے مقابلے میں علم بلند کیا ہو؟ عزیزان گرامی، کہیں پہ آپ کو تفرقہ نظر نہیں آئے گا. ادلتن علی المؤمنین. اور پھر قرآن کہتا ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. پیغمبر کے ساتھیوں کی ایک صفت یہ ہے کہ جب وہ کفار کے مقابلے میں قرار پاتے ہیں تو شدید ہیں، اور جب وہ مؤمن کے سامنے آتے ہیں رحماء بینہم، محبت پائی جاتی ہے، نرمی پائی جاتی ہے. یہاں پر عشق پایا جاتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. ہماری روش مختلف نہیں؟ ذرا آئیے اپنا محاسبہ کرتے ہیں. ہم رحماء بینہم ہیں. ہم جب کفار کے سامنے جاتے ہیں، جی حضور سر، مائی ڈیئر سر، کین آئی آسک یو سم تھنگ، واٹ کین آئی ڈو فار یو جی. لیکن جب ہم مؤمنین کے مقابلے میں قرار پائیں تو ہماری روش بدل جاتی ہے. وہاں پر ہمارے بولنے کا انداز، سلام کا انداز، بعض اوقات ہم سلام نہیں کرتے ہیں ایک دوسرے کو، ایک دوسرے کے پاس سے گزر جاتے ہیں. لیکن مؤمن کی صفت کیا ہے؟ ہم دعا کرتے ہیں نا، اللہم والے من والاہم وعادے من آداہم. ہمیشہ زندگی میں مومن یہ دعا کرتا ہے، اے پروردگار ہر وہ جو علی سے محبت کرتا ہے تو اس سے محبت فرما، اور جو علی سے دشمنی رکھتا ہے تو اس سے دشمنی کر. یعنی ہماری دوستی اور دشمنی کا معیار علی ابن ابی طالب ہے. صلوات پڑھیں آپ حضرات. کیوں؟ اس لیے کہ علی ایمان کا میزان ہے. پیغمبر نے فرمایا، میں نہیں کہہ رہا ہوں، علی میزان الایمان، علی ترازو ہے ایمان کا. یعنی اگر کسی کے ایمان کو پہچاننا ہو تو لیبارٹری میں نہیں لے جایا جاتا، اس کو کوئی ٹیسٹ نہیں دیا جاتا، اس کا ایک ٹیسٹ ہے کہ اس کے سامنے محبت علی کا ذکر کیا جائے، علی ابن ابی طالب کے فضائل بیان کیے جائیں. اگر اس کا دل خوش ہوتا ہو تو جان لیں کہ مؤمن ہے. لہذا پیغمبر فرمایا کہ یا علی لا یحبک الا مؤمنون، اے علی تیرے ساتھ محبت نہیں کرے گا مگر مؤمن محبت کرے گا. ولا یبغضک الا منافق، اور تیرے ساتھ کوئی نفرت نہیں کرے گا مگر منافق. یعنی حب و بغض کا معیار علی ابن ابی طالب ہے. جب یہ ہمارا معیار ہے تو پھر علی کے ماننے والوں سے محبت سے کیا ہم نفرت کر سکتے ہیں ان کے ساتھ؟ تولا و تبرا کا معنی جو ہمیں بچپن میں سکھاتے ہیں نا، ویسے تو ابھی ہم بڑے ہو گئے ہیں، ہم بچے تھوڑے ہی ہیں کہ مثلا ہمیں وہی معنی کہ جو ہمیں بچپن میں سکھایا جاتا تھا وہی پھر دہرائیں، لیکن اگر اسی کا ہی تکرار کریں تو ہمیں یہ سکھایا گیا ہے کہ تولا کا معنی یہ ہے کہ خدا اہل بیت اطہار اور ان کے ماننے والوں سے کیا محبت کرنا. تبرع کیا ہے؟ ہار وہ شخص کہ جو پروردگار سے نفرت کرتا ہو، ہار وہ شخص جو اہل بیت سے نفرت کرتا ہو، ہار وہ شخص کہ جو اہل بیت کے ماننے والوں سے نفرت کرتا ہو، اس سے کیا کرنا؟ بیزاری اختیار کرنا، اسے تبرہ کہتے ہیں، سمپل تعریف. اس سمپل تعریف کے مطابق پتہ یہ چلتا ہے، ہر وہ شخص کہ جو مومن ہے اس سے محبت کرنا واجب ہے، یہ ہمارے احکام شریعہ میں سے ہے. میں اصول دین کو بیان نہیں کر رہا ہوں، فروع دین کو بیان کر رہا ہوں. فروع دین کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ہر وہ عمل کہ جو دوسرے پہ واجب ہو جاتا ہے اس محبت کی وجہ سے، اہل بیت پہ ایمان کی وجہ سے. عزیزان گرامی، ہم پہ محبت واجب ہو جاتی ہے. اب جہاں جہاں پر بھی، کسی ادارے میں بھی، کسی مرکز میں اگر ماننے والا موجود ہو تو اس سے محبت واجب ہے، اور اس سے نفرت کیا ہے؟ کیا ہے؟ جائز نہیں ہے نا. جب محبت واجب ہو گئی تو نفرت جائز نہیں ہے. اب جہاں جہاں پہ بھی نفرت پائی جاتی ہے تو اس حکم اسلامی کی مخالفت ہے. ہم تو کیڑے نکالتے ہیں نا، مثلا ابھی تو خیر یہاں تک نوبت پہنچ گئی ہے کہ بعض لوگ منتظر بیٹھے ہیں کہ بھائی مولانا کوئی بات ایسی کرتے جائیں کہ وہاں سے وہ ایک نقطہ لیں اور پھر اسے اٹھا کر اشتہار لگائیں، پوری دنیا میں اشتہار لگائیں. دیکھیں یہ وہابی ہو گیا ہے، یہ دین سے خارج ہو گیا ہے. بھائی اگر یہی ممبر حسینی سے دینی امور سے متعلق ہم گفتگو بھی نہیں کر سکتے ہیں تو پھر یہ مجالس منعقد کرنے کیا مقصد ہے؟ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں سے پیغام اسلام کو پہنچانے کی ضرورت ہے، یہ وہ مقام ہے جہاں پر حسینیت سے متعلق گفتگو کرنے کی ضرورت ہے، جہاں پہ تحریک حضرت سید الشہداء سے متعلق گفتگو کرنے کی ضرورت ہے. صلوات پڑھیں آپ حضرات. لہذا میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کربلا کے بعد اس تحریک میں جو ایک اہم عنصر پایا جاتا ہے وہ وحدت ہے، یکسوئی ہے. عدلتن علی المؤمنین، ان میں آپس میں کچھ ایسی اخوت اور محبت پائی جاتی ہے کہ ان کو ایک دوسرے سے جدا نہیں کیا جا سکتا ہے. لیکن اعزتن علی الکافرین، جب کافروں کے مقابلے میں قرار پاتے ہیں، وہ جنہوں نے دین سے دوری اختیار کر لی، جو مرتد ہو گئے، جب ان کے مقابلے میں قرار پاتے ہیں تو وہاں پر سیسہ پلائی ہوئی دیوار ہے. پھر آئیے ذرا کردار زینبیہ کو دیکھتے ہیں. آج میں چاہتا ہوں کہ سیدہ کے اس خطبے کو کہ جو بیوی نے بازار کوفہ میں ارشاد فرمایا، اس سے متعلق گفتگو کروں. آپ میں حوصلہ ہے سننے کا؟ صلوات پڑھنے ایک مرتبہ. اس خطبے سے متعلق راوی یہ کہتا ہے، بشیر ابن کریم الاسدی نے اس روایت کو نقل کیا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے، نظرت الی زینب بنت علی، میں نے ایک مرتبہ دیکھا کہ اس پورے ہجوم میں کہ جہاں پر بازار ہے، اطراف میں لوگ چھتوں پہ چڑھے ہوئے ہیں، ان کی کیفیت بدلی ہوئی ہے، بعض لوگ اہل بیت اطہار کو دیکھنے کی وجہ سے گریہ کر رہے ہیں، بہت سے لوگ رو رہے تھے. لہذا یہ نہ سمجھے کہ ہر شخص عزاداری اخلاص سے ہی کرتا ہے. بعض وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے خود اپنے نوجوانوں کو بھیجا تھا، سمجھتے تھے مجبور ہو گئے انعامات کی خاطر، انہوں نے کربلا میں بھیجا، انہی کے جوانوں نے وہاں پر شرکت کی، قتل حسین میں بھی شریک ہوئے، لیکن اب جب کاروان حسینی ایک مرتبہ کوفہ میں پہنچا ہے تو اس کیفیت کو دیکھ کر، نبی زادیوں کو دیکھ کر، صلوات پڑھیں آپ حضرات. صلوات پڑھیں ایک مرتبہ. یہ راوی یہ کہتے ہیں کہ نظرت الی زینب بنت علی یوم اذن، میں نے اس دن زینب بنت علی کو دیکھا، ولم ار حضرتا واللہ انتق منها، میں نے اس سے پہلے کبھی ایسا منظر، ایسی گفتگو کرتے ہوئے کسی کو نہیں دیکھا ہے. پھر یہ کہتا ہے کأنها تضرع من لسان امیر المؤمنین، مجھے ایسے پتا چلا کہ جیسے پھر علی ابن ابی طالب زندہ ہو گئے. کوفہ کا بازار ہو، اطراف میں لوگوں کا ہجوم ہو، لوگ چھتوں پہ چڑھے ہوئے ہوں، ہر طرف سے تبل بج رہے ہوں، یہ اس منظر کی طرف بھی توجہ آپ کی مبذول کرانا چاہتا ہوں عزیزان گرامی، کہ روایت ملتا ہے کہ اس کاروان کے آگے آگے تبل بجانے والے موجود تھے، پھر اس کے بعد سرہائے شہدائے کربلا کو نیزوں پہ بلند کر کے ایک ایک سرے شہداء کو لایا گیا، پھر اس کے بعد اسرا کے قافلے کو لایا گیا، پھر اس کے بعد عمر سعد اور اس کے بڑے بڑے افسر موجود تھے، اور اس کے بعد لشکر کے سردار سارے موجود تھے. یہ ایک ترتیب ہے کہ جو کاروان کو لانے کی ترتیب ہے. ابھی جب تبل بج رہے تھے، اطراف میں شور و غوغا تھا، تو ایک مرتبہ زینب اٹھی، علی کی بیٹی اٹھی، اس نے پورے مجمع کو اپنے سامنے دیکھا، ان تبل بجنے والوں کو ایک مرتبہ مخاطب ہو کر بی بی یہ کہتی ہیں، اس کتو ابن تلقا، اے ہمارے آزاد کردہ غلام و خاموش. آزادارو، ایک مرتبہ بی بی کا یہ کہنا تھا کہ اسی روایت کے مطابق یہ کہا جاتا ہے کہ اونٹوں کے گلے میں گھنٹیاں بھی خاموش ہو گئیں. یہ اعجاز زینب ہے. دیکھو یہ علی کی بیٹی معجزہ کر رہی ہے، اپنی سحر آمیز کلام کے ذریعے بی بی نے ایک مرتبہ پورے مجمع کو اپنے قبضے میں لے لیا. اب یہ خطیب کوئی مرد نہیں ہے، لیکن جب سارے مرد شہید ہو جائیں، یہ منظر کربلا ہو، تو پھر خواتین کا فریضہ ہے کہ وہ اس تحریک کو لے کر چلیں. کہیں پر بھی ہم سکوت نہیں کر سکتے، خاموشی اختیار نہیں کر سکتے، بے بس نہیں ہو سکتے. ہم تو خود بے بس ہو جاتے ہیں نا بعض اوقات. ہم اب کیا کر سکتے ہیں جی؟ بہرحال وہاں پہ لوگوں کو قتل کر رہے ہیں، وہ تو لبنان ہے، ایران ہے، ہم یہاں پر بیٹھے ہیں، یہاں پر تو ایف بی آئی بھی موجود ہے، دوسرے ادارے بھی موجود ہیں، ہماری تو بڑی مشکلات ہیں مولانا، ہمارے روزگار کا مسئلہ ہے. دیکھیے یہاں پر اسیر ہے، قیدی ہے، ہاتھوں میں زنجیر پڑے ہوئے ہیں، لیکن زبان قیدی نہیں ہے، فکر قیدی نہیں ہے. بعض اوقات فکر قیدی ہو جاتی ہے، زبان قیدی ہو جاتی ہے. زینب آزاد منش حسین کی بہن زینب آزاد ہے، اس نے فکر آزادی دی ہے کہ اگر آزاد زندہ رہنا چاہتے ہو چاہے قیدی ہو جاؤ، زندانوں میں لے جایا جائے، لیکن تمہاری زبان پھر بھی آزاد رہنی چاہیے، تمہاری فکر پھر بھی آزاد رہنی چاہیے. غلام فکری اعتبار سے نہ بنو، اپنے وجود کو کسی کے سامنے سستا نہ بیچو. چھوٹے چھوٹے خوف ہم پہ طاری ہو جاتے ہیں، لیکن دیکھا یہاں پر خوف نہیں ہے، یہاں پر ایک ولولہ ہے، جوش ہے، اور یہ اس ایمان کی وجہ سے ہے کہ زینب حقیقت میں علی ابن ابی طالب کی گود میں پروان چڑھنے والی کل ایمان کی بیٹی علی ہے. یہ زینب اس مقام پر جب کھڑی ہو کر گفتگو کرنا چاہتی ہے، تو ابتدا میں آپ ذرا تصور کریں کہ اگر کوئی ایسی کیفیت کسی کے ساتھ پیش آ جائے، اتنا بڑا حادثہ، اور پھر ان حالات سے گزر کر آئے، تو ہمیں تو بسم اللہ بھول جاتی ہے، ہم تو کبھی خدا کا نام بھی نہیں لیتے، ہم واویلا کرنا شروع کرتے ہیں. ہم وہاں پر کھڑے ہو کر اپنے اس قضیے سے متعلق گفتگو کرنا شروع کر دیتے ہیں، ہم تو یہاں مجالس میں بسم اللہ بھول جاتے ہیں. لیکن یہ صفت اہل بیت اطہار ہے عزیزان گرام، یہ مقام سیدہ ہے کہ اپنے اس خطبے میں کہ جو اسارت کی حالت میں دیا ہے، اس خطبے کی ابتدا میں بی بی کہتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین. ہر حال میں انسان حمد تو کرتا ہی ہے، جب کھانے کے لیے مل رہا ہو، گھر میں ساری آسائشیں موجود ہوں، پیٹ بھرا ہوا ہو، تو وہاں پر تو کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین. لیکن کبھی بھوک اور پیاس ہو، مشقت ہو، قید ہو، اطراف میں شرابیوں کا ہجوم ہو، اس مصیبت کے عالم میں اگر کوئی الحمدللہ رب العالمین کہے تو حقیقت میں یہ مقام معرفت ہے، یہ مقام عظمت ہے. پھر فرماتی ہیں والصلاۃ والسلام علی ابی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کہ درود و سلام ہو میرے جد امجد محمد پہ. بہت ہی لطیف کلمہ بیان کیا زینب کا، ہر ہر کلمہ حقیقت میں اس کی عکاسی کر رہا ہے کہ سید سجاد نے کہا تھا کہ یا عمتی انت عالمۃ غیر معلمہ. اے بی بی آپ عالمہ غیر معلمہ ہیں، خطبے کو پہلے سے لکھا نہیں گیا، تقریر تیار نہیں کی گئی، بلکہ بی بی نے جب ایک مرتبہ اس میدان میں اس ہجوم کو دیکھا تو اس ہجوم کو دیکھ کر گفتگو کرنا شروع کی، خطبہ دینا شروع کیا. تو فرماتی ہیں کہ درود و سلام ہو میرے جد امجد پہ، تاکہ دنیا والوں کو پتا چل سکے، کوفہ والوں کو پتا چل جائے کہ میں زینب کون ہوں، میں رسول خدا کی بیٹی ہوں. اپنا تعارف خطبے میں کروا دیا علی ابی محمد، تاکہ ابن زیاد اور یزیدیوں کو یہ پتا چل جائے کہ رسول خدا تمہارے نانا نہیں ہے، میرے نانا ہے، میرے جد امجد ہے، میں اس گود میں پروان چڑھی ہوں کہ جو رسول خدا کی گود ہے. اما بعدو یا اہل الکوفہ. دیکھیں ہر مجمع میں انسان جب گفتگو کرتا ہے تو وہاں کے رہنے والوں کو خطاب کرتا ہے، بی بی نے بھی خطاب کیا ہے، لیکن آئیے جرأت زینب کو دیکھتے ہیں، زینب کی بہادری کو دیکھتے ہیں، زینب کی شجاعت کو دیکھتے ہیں، اور اس سحر آمیز کلام کو دیکھتے ہیں کس انداز میں گفتگو کی ہے. فرماتی ہیں یا اہل الکوفہ یا اہل الخیل والخطر والغدر. اے فریب دینے والے، دھوکا دینے والے لوگوں، دیکھا یہ کیسی جرأت ہے، اتنے بڑے مجمع کو خطاب کر کے، اس کے ساتھ کوئی لشکر نہیں ہے، اس کے پیچھے کوئی فوج نہیں ہے، اس کے اطراف میں دشمنوں کی فوج ضرور ہے، اور ان کے شہداء کے سر نیزے پہ بلند ضرور ہیں، لیکن یہاں زبان کھلتی ہے تو حق کے لیے کھلتی ہے. جب انسان حق پر عمل کرنے میں اعتماد رکھتا ہے تو عزیزان گرامی اسے پھر کوئی اپنے رستے سے ہٹا نہیں سکتا ہے. یہ یقین ہونا ضروری ہے کہ ہم حق پر ہیں. زینب یہ جانتی تھی کہ ہم حق پر ہیں. پھر ایک کلمہ، آخری کلمہ بیان کرتا ہوں، آپ کو پورا خطبہ نہیں سناؤں گا، مجھے معلوم ہے کہ آپ نہیں سن سکیں گے. صلوات پڑھ لیں آپ حضرات. جب بیوی نے ان کے آنسوؤں کو دیکھا، یہ روتی ہوئی آنکھوں کو دیکھا، وہاں پر بھی لوگ گریہ کر رہے تھے، لہذا فرق ہے گریہ میں، ایک گریہ با معرفت گریہ ہے، ایک ترس کھا کے گریہ ہے. ایک وہ گریہ ہے جو سنتا ہے مصائب کو تو جو بھی سنے گا، مصیبت اہل بیت کو جو بھی سنے گا گریہ کرے گا. دنیا میں کوئی ایسا آدمی نہیں ہے کہ جس کے سامنے اہل بیت کے اس مصیبت کو بیان کیا جائے اور وہ گریہ نہ کرے، یہ ہو نہیں سکتا ہے. لیکن وہاں پر تو مصیبت کو دیکھا جا رہا تھا، خود مشاہدہ کر رہے تھے. آج تو ہم 1400 سال کے بعد سنتے ہیں اور سنتے ہیں اور روتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سارا گریہ جو ہے یہ معرفت میں ہے. نہیں، سارے گریہ معرفت کے ساتھ نہیں ہیں، ہر گریہ کی اپنی قیمت ہے. فرماتی ہیں فلا رقعت الدمعۃ. میں پروردگار سے دعا کرتی ہوں کہ تمہارے آنکھوں کے آنسو کبھی سوکھنے نہ پائیں، کبھی خشک نہ ہونے پائیں، زندگی بھر روتے رہو. فرمایا انما مثلکم کمثل الذی نقضت غزلہا من بعد قوۃ انکاثا. تمہاری مثال اس عورت کی مانند ہے کہ جو کبھی عہد کرتی ہے، کبھی، یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ رسیاں بناتے ہیں، دھاگے بناتے ہیں، اور ان دھاگوں کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جوڑتے ہیں اور پھر اس سے کپڑا بنتا ہے. بعض اوقات اگر ایک عورت دن میں یہی کام کرتی رہے کہ وہ دھاگا بنائے پھر اس کو کھول دے، پھر بنائے پھر اس کو کھول دے، اس کو قرآن نے مثل کے طور پر بیان کیا ہے. بی بی نے قرآنی آیت کو اس مقام پر ایک گواہ کے طور پر، ایک دلیل کے طور پر بیان کیا ہے۔ زینب وہ ہستی ہے کہ جو قرآن کا علم رکھنے والی ہستی ہے، جس نے قرآنی مسل کو بیان کیا ہے، اور پھر مسل کو استعمال کرنا اہل بیت اطہار کا کام ہے عزیزان گرامی۔ جیسے قرآن نے مثالیں دے دے کر انسانوں کو سمجھایا، ویسے زینب نے بھی اس مقام پر مثالیں دے دے کر ان کو سمجھایا۔ تمہاری مثال اس عورت کی مانند ہے جو ایک مرتبہ دھاگے کو بنتی ہے پھر اس کو کھول دیتی ہے۔ تم نے بھی ہمارے ساتھ عہد کیا تھا اور اس عہد کو توڑ دیا ہے۔ یاد رکھو عزیزان گرامی، ہم بھی اہل بیت کے ساتھ ہر سال عہد کرتے ہیں، ہر سال کہتے ہیں انی سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک دفعہ عہد کریں پھر توڑ دیں۔ یہ رسم کوفہ ہے، یہ کوفیوں کی رسم ہے، جو پہلے عہد باندھتے ہیں پھر توڑ دیتے ہیں، پھر باندھتے ہیں پھر توڑ دیتے ہیں۔ اور اگر ہم ہر سال یہی کام کر رہے ہیں، ہر سال آئے پھر نیا ہو جائے، پھر دوبارہ ہم نے عہد کیا، پھر اگلے سال توڑ کر پھر آگے، تو یہ خطبہ زینب صرف کوفہ والوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ ہر وہ شخص کہ جس میں رسم کوفی پائی جاتی ہے اس کو زینب کہہ رہی ہے۔ یا اہل الخیال والخطر، اے دھوکہ دینے والوں، اے فریب کرنے والوں، ہر وہ شخص جو اہل بیت کے ساتھ عہد باندھتا ہے پھر توڑ دیتا ہے، یہ فریب کرتا ہے۔ اس نے صرف اپنے آپ کو دھوکہ نہیں دیا ہے، اہل بیت کو دھوکہ دیا ہے، مظلوم کربلا کو دھوکہ دیا ہے۔ آئیے عزاداران مظلوم کربلا، آج چونکہ ایک ایسی بی بی کی مظلومیت کو ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ جو کربلا کی سرزمین سے جب چل رہی تھی، جب سب محملوں پہ سوار ہو گئے، کل یہ عرض کیا تھا کہ ایک مرتبہ جب بیبیاں لاشوں کے قریب آئیں، سب بیبیوں نے مظلوم کربلا پہ گریہ و زاری شروع کیا۔ اس میں ایک اور منظر جس کو کل عرض کیا تھا وہ یہ تھا کہ ایک ننی بچی کہ جو مظلوم کی 4 سالہ بیٹی ہے، ایک مرتبہ اپنے بابا کی لاش کے قریب آتی ہے، آ کر ایک مرتبہ اس بی بی نے بابا کے گلے کے ساتھ اپنے منہ کو رکھا، بوسے دینا شروع کیے، پیار کرنا شروع کیا۔ نہ معلوم اس بی بی کے اس بوسے کی وجہ سے، اور جب آخری مرتبہ بی بی نے اپنے بابا کی لاش کو دیکھی ہے نا، تو اس کے بعد روایات ملتا ہے کبھی زندانوں میں یہ بی بی اپنے بابا کو یاد کر کے بابا بابا کیا کرتی تھی، یا ابتاہو یا ابتاہو، کبھی کوفہ کے زندان میں، کبھی شام کے زندان میں۔ نہ معلوم اس بی بی نے کتنی مرتبہ اپنے بابا کے سر کو دیکھا ہے، کبھی نیزے پہ بلند دیکھا ہے، کبھی ممبر کے نیچے دیکھا ہے۔ کبھی کوفہ میں جب پہنچی تو سکینہ نے ایک مرتبہ کیا دیکھا کہ ابن زیاد نے اپنے ممبر کے نیچے ایک سر کو رکھا ہے، اپنے ہاتھ میں چھڑی لے کر، یہ لعین مظلوم کربلا کے ان ہونٹوں پہ کہ جو بوسگاہ رسول اللہ تھی، جہاں پر پیغمبر بوسے دیا کرتے تھے، اس پہ کبھی چھڑی کو پھیرتا ہے۔ اے عزادارو بی بی، سکینہ نے اس مقام پر بھی اپنے بابا کے سر کو دیکھا، لیکن مقتل نے لکھا ہے شام کا زندان ہے، رات کا ایک حصہ ہے، نصف شب کو ایک مرتبہ آواز بلند ہوئی، ایک زندان سے، ایک تاریک زندان سے آواز آئی، یا ابتا ہو یا ابا عبداللہ۔ سید سجاد اٹھ کر آتے ہیں اپنی بہن کے قریب کہ جس نے خواب میں دیکھا تھا، اپنے بابا کو خواب میں دیکھا ہے، بی بی اپنے بابا کو یاد کر رہی ہے۔ اس طرف سے جب یہ آوازیں بلند ہونا شروع ہوئی اشقیا نے ایک دوسرے سے گفتگو کرنا شروع کی. یزید نے پوچھا کیا ماجرا ہے، زندان میں کیا ہوا ہے، کیوں شور شرابہ ہے؟ اسے کہا گیا کہ ایک بچی ہے، رات کی تاریکی میں خواب سے بیدار ہوئی ہے، اپنے بابا کو یاد کر رہی ہے. اے عزادارو، آپ کی بھی ننی بچیاں ہیں نا، بچیاں اپنے باپ سے بڑی محبت کرتی ہے، بیٹیوں کو بڑی محبت ہوتی ہے اپنے باپ کے ساتھ. جب رات کے خواب میں کبھی اس کو بابا یاد آ جائیں، اور وہ بھی جس نے کبھی کٹے ہوئے سر کو، کبھی کٹے ہوئے جسم کو دیکھا ہو، تو عزادارو جب یزید کو یہ کہا گیا، اسلعین نے اپنے فوجیوں سے کہا جاؤ وہ تش جس میں سر حسین رکھ دیا گیا ہے وہ تشت اٹھاؤ، اٹھا کر سکینہ کے پاس لے جاؤ. ارے عزادارو، ایک مرتبہ یہ مظلوم کا سر ہے، اسے تشت پہ رکھا گیا، رکھ کے لا کے بی بی کے سامنے جب رکھا، اے عزادارو سن سکو گے، یہاں پر مقتل نے یہ لکھا ہے، ایک مرتبہ جب بی بی نے دیکھا، کہا یہ کیا ہے، تشت پہ کیا ہے، پھر تھوڑی دیر کے بعد رومال کو ہٹا دیا گیا. ابھی جب رومال کو ہٹایا، اے سکینہ نے اپنے بابا کے سر کو دیکھا، اے دیکھنا تھا. سکینہ جلدی سے اٹھتی ہے، اٹھ کر آتی ہے، آ کر ایک مرتبہ منہ رکھا ہے اپنے بابا کے لبوں پہ. اے سکینہ، کہا اپنے بابا کے لبوں پہ منہ رکھنا تھا. اے میں کہوں کیا کہا سکینہ نے؟ اے سکینہ یہ کہہ رہی تھی، بابا یہ رگیں کس نے کاٹی ہے؟ اے بابا یہ سر کس نے جدا کیا ہے؟ اے بابا مجھے بتا، اے تیری مظلومیت کیسے ہوئی؟ اے تجھ پہ یہ مصیبت کیسے آئی ہے؟ اے سکینہ کا یہ کہنا تھا. اے عزادارو، سکینہ نے یہ منہ اپنے ارادے سے رکھا تھا، اے لیکن اس مرتبہ سید سجاد آگے بڑھتے ہیں، بڑھ کر کہتے ہیں بہن سکینہ اٹھو. اے ابھی کہہ رہے تھے کہ مقتل میں ملتا ہے، پھر اس کے بعد سکینہ اٹھ نہ سکی. انا للہ و انا الیہ راجعون و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. ماتم حسین، یا حسین.